السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر نک ایونوف. پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789. ایک دفعہ پھر 0800-777-789 پہ ہمارے سننے والے کال کر کے ہمارے مہمانوں سے کوسچن کر سکتے ہیں اور مختلف موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اور اب سامعین، وہ موضوعات جو آج کے شو میں زیر بحث آئیں گے. پروگرام کا آغاز ہوگا چین کی جانب سے پاکستان کو $1 ارب قرض دینے کی اطلاعات سے، جس کا مقصد پاکستان کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینا بتایا جا رہا ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان میں ہونے والی جبری گمشدگیوں کے واقعات میں اضافے پر، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک سنگین جرم قرار دیا ہے، اور آخر میں اس ایکشن پلان کے نکات پر بات ہوگی جو ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کے لیے ترتیب دیا ہے. اور ہم ساتھ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے اس ایکشن پلان پر کہاں تک عمل کر سکے گا، کیونکہ پاکستان کو آئندہ 15 ماہ میں اس لسٹ سے نکلنے کے لیے یہ جو 26 نکات ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں نوٹڈ اکانومسٹ یہاں واشنگٹن ڈی سی سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار یہاں امریکہ ہی سے جوائن کر رہے ہیں مسعود عبدالی صاحب. آپ کو بھی مسعود عبدالی صاحب خوش آمدید. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ہر مہینے میں ایک خبر اس حوالے سے ضرور آتی ہے کہ پاکستان نے فلاں ملک سے یا فلاں عالمی ادارے سے قرضے کے لیے کہا ہے، تو پاکستان کو بار بار قرضے کی ضرورت جو ہے یہ کیوں پیش آ رہی ہے؟
ہیلو،
جی جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب.
جی دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پچھلے 2 سال سے وہاں پر پالیسیز کچھ اس طرح کی بنی تھیں کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی. یاد رہے کہ پاکستان میں جو ایکسٹرنل امبیلنسز ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور امپورٹس ڈیولپمنٹ اور دوسرے پرپزز کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ کی ایکسٹرنل پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان نے یہ فائدہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ یہ ایک الیکشن ایئر ہے، اس میں کسی قسم کی ایڈجسٹمنٹ نہ کی جائے، اس کے علاوہ اس کی فائنینسنگ کی جائے. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ریزروس تھے، ایکسٹرنل ریزروس، ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن جب تک آپ اپنی پالیسی کو فکس نہیں کرتے امپورٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ڈومیسٹک اسپینڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بڑی جلدی وہ ریزرو ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی کو دیکھتے ہوئے اس وقت یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ایکسٹرنل ریزرو بہت کم ہو گئے ہیں، اور پاکستان اس وقت ایک ٹرانزیشنل اسٹیج میں ہے جب نئی پالیسیز نہیں بنائی جا سکتی، امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی جب تک ایک نئی گورنمنٹ نہ آئے، تو ایسی کنڈیشن میں ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی. اسی وجہ سے پاکستان نے چین اور دوسرے کئی ممالک سے اس قسم کی فائنینسنگ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، پبلک سیکٹر سے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر سے بھی. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے بیسس پر اس وقت آپ کو یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لونز ہیں خاص طور پہ چین سے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
جی یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ غیر ملکی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں پاکستان نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تھا، اور اس وجہ سے اس میں کمی کی وجہ سے یہ حالات جو ہیں پیدا ہوئے ہیں، اور پاکستان کو چین کے پاس جانا پڑا ہے قرض لینے کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک بہت ہی زبردست، بظاہر ایک اچھی خاصی فائنینس کی ٹیم پاکستان کے پاس تھی گزشتہ 5 سالوں میں، ان کی کارکردگی ہم دیکھ چکے ہیں، اور ایک پازیٹیو رپورٹس بھی آ رہی تھی اکانومی کی وجہ سے. تو پھر और फिर इस तरह ये कंट्रडिक्शन के पाकिस्तान जो है उसके अब ये रिपोर्टें आ रही हैं कि गैर मुल्की जर मुबादले के जखायर में कमी हो रही है, दोबारा कर्ज लेने इनको पड़ रहे हैं।
जी
ये इस कंट्रडिक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ वो टीम जो है वो डिलीवर क्यों ना कर सकी, जो आप कह रहे हैं कि
देखिए
जिन इंटरनल
जी
सतह पे जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत थी वो कुछ नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया?
याद रहे कि जहां तक इकोनॉमिक पॉलिसी का ताल्लुक होता है, ये एक कंटिन्यूअस किस्म की चीज होती है, ये एपिसोडिक नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूअसली पॉलिसी को देखना होता है और उसको चेंज करना होता है। ठीक है, वो 3-4-5 साल जब पाकिस्तान और आईएमएफ का दरमियान प्रोग्राम था और आईएमएफ इंसिस्ट कर रहा था कि कुछ ऐसी पॉलिसीज की जाएं जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी पैदा हो, तो होती रही। लेकिन जब आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो गया तो फिर वो प्रेशर नहीं रहा। उस प्रेशर को खत्म होने के साथ साथ, और उसके साथ जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इलेक्शंस आ रहे थे। इलेक्शंस के दौरान कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो अपनी स्पेंडिंग को कम कर दे और ग्रोथ को कम कर दे, क्योंकि उसकी वजह से फिर उनकी अनपॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो होती हैं वो जो डिसीजंस करने होते हैं उनको पोस्टपोन कर देती है। उसके साथ साथ देखना जरूरी है कि जहां तक जरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ताल्लुक है, वो सिर्फ लिमिटेड इस्तेमाल के लिए होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए नहीं होते। लेकिन अगर आप उनको ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और अगर वो फिर कम होने शुरू हो जाएंगे, तो उसकी वजह से मार्केट का जो रिएक्शन होता है वो ऐसा होता है कि आपके एक्सचेंज पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। और वही हुआ पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान को 3 दफा अपने एक्सचेंज रेट एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन सबसे अहम बात, जैसे आपने पूछा, सबसे अहम बात यह आ जाती है कि किस हद तक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इफेक्टिवली मेंटेन कर सकती है या नहीं, वो एक पॉलिटिकल मामला होता है, नंबर एक। नंबर दो, उसके साथ साथ ये जरूरी होता है कि वो मुल्क, खासतौर पर पाकिस्तान जैसा, जिसमें कि आपको दो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होता है, एक तरफ आप तरक्की बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप स्टेबलाइजेशन करना चाहते हैं ताकि आपका जो एक्सटर्नल पोजिशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो खराब ना हो। तो फिर आपको ऐसा बैलेंस पैदा करना होता है कि जिसमें आप ग्रोथ को रेस्टेन करते हैं ताकि आप स्पेंडिंग इतनी ना बढ़ जाए कि आपके इम्पोर्ट ज्यादा हो जाए और जिसकी वजह से आपको नुकसान शुरू होने शुरू हो जाए। तो ये पाकिस्तान में हुआ कि पाकिस्तान में जिस वक्त रेस्टेन की जरूरत थी, जिस वक्त ये जरूरी था कि यस ग्रोथ तो होनी चाहिए लेकिन वो इतनी नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो स्टेबलाइजेशन जो है वो खराब हो जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में पॉलिसीज बदलना जरूरी थी, लेकिन वो नहीं बदली गई। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, उसकी दो वजूहत थी, एक तो पॉलिटिकल थी, कोई इलेक्शन आने वाले थे, और दूसरी बात ये थी कि उम्मीद ये की जाती थी कि दूसरे ममालिक, खासतौर पर चीन और अरब मुल्क जो हैं, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो पैदा हो गई थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ा, पाकिस्तान की इम्पोर्ट से बढ़ती चली जा रही थी, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन खराब हो गई। जैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन खराब हुई, आपके रिजर्व खत्म होने शुरू हो गए, और उसके साथ साथ मार्केट जो है उसमें अनसर्टेनिटी पैदा हो गई, जिसकी वजह से प्रेशर हुआ, एक्सचेंज रेट एडजस्ट किया गया। लेकिन जब तक आप डोमेस्टिक स्पेंडिंग को फिक्स नहीं करेंगे, उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक स्पेंडिंग नहीं खत्म नहीं करते, कमजोर कम नहीं करते, तो फिर आपको बोरोइंग करनी पड़ेगी। उस बोरोइंग की वजह से आपके रिजर्व्स कम होंगे, नंबर एक। नंबर दो, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक्सचेंज रेट पे ज्यादा असर पड़ेगा, अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जाएगी और ग्रोथ कम हो जाएगी।
ओके, डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, एक आलमी इदारे से कर्ज लेना, जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, और किसी एक मुल्क के पास जाना, उनसे कर्ज लेना, इसमें फवायद और नुकसान क्या हैं?
देखिए, जब आप जाते हैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के पास, तो वो कंडीशंस लगाता है कि अगर आपने लोन लेना है तो आपको अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को बदलना होगा, ताकि ये जो आपको जरूरत है, बोरोइंग की जो जरूरत है, वो इतनी ना रहे कि आप सस्टेन ना कर सके। तो सबसे बड़ी बात ये याद आती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आईएमएफ ने जब लोन दिया था, तो उसके साथ साथ ये रिक्वायरमेंट्स थी कि आप अपने टैक्सेस बढ़ाएं, अपने स्पेंडिंग को कंटेन करें ताकि बजट के अंदर जो डेफिसिट है वो कम हो जाए. जैसे बजट का डेफिसिट कम होता है तो उसके साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन इंप्रूव होना शुरू हो जाती है और डोमेस्टिक इकोनॉमी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है. जब ऐसा होता है तो फिर आपकी जो कैपेसिटी है रिपे करने की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ जाती है. लेकिन जहां तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है, बैंक्स जो हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसकी तरफ नहीं देखती. उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि आया वो मुल्क शॉर्ट टर्म में रीपेमेंट करने के काबिल है कि नहीं. अगर वो है तो उसके बेसिस पर वो लोन दे देते हैं. लेकिन अगर उनमें अनसर्टेनिटी पैदा हो जाए तो उसकी वजह से वो टैक्स वो इंटरेस्ट जो उसको लोन पे होता है वो बढ़ा देते हैं. लेकिन वो ये नहीं रिक्वायर करते कि आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को बदलें. ये उम्मीद रखी जाती है कि मुल्क खुद अपने फायदे के लिए डोमेस्टिक पॉलिसीज को फिक्स करेगा, इसकी वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर ले जहां पर ऐसी सरप्लसेस पैदा हो जाएं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने लोन को रीपे कर सकें.
ठीक, आप कुछ देर के लिए हमारे साथ रहिए प्लीज. मसूर अब्दाली साहब, आपकी जानिब मैं आना चाहूँगी. इस केस में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा कर्जा जो है चीन की तरफ से आ रहा है पाकिस्तान को. जब भी कर्जा पाकिस्तान को मिलता है चीन की जानिब से, पाक चीन दोस्ती का नाम इसको दिया जाता है. तो क्या ये महज दोस्ती के तहत सब कुछ हो रहा है या इसमें खुद चीन का भी फायदा है?
शुक्रिया शहनाज. देखें, ये बैन अवी ताल्लुकात होते हैं यानी दोस्ती तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है हर कौम का हर मुल्क का अपना मफाद है. ये बात डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बयान की कि और बड़ी आसान यानी मुझे जैसे आदमी को भी समझ में आ गई बात कि पाकिस्तान के अखराजात उसकी आमदनी से ज़्यादा हैं और पाकिस्तान की दरामदात उसकी बरामदात से ज्यादा है. तो नजदीकी तौर पर पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ रहा है और चूंकि जो फॉरेन एक्सचेंज कमाने का जो फितरी तरीका है वो है बरामदात, यानी बरामदात के नतीजे में आपके मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आता है और दरामदात में एक्सचेंज खत्म किया जाता है. तो चूंकि पाकिस्तान की बरामदात रुक गई थी तो नतीजे तौर पर पाकिस्तान अपने रिजर्व में से पैसे खर्च कर रहा था. यही वजह कि आपने देखो ये 16 अरब 40 करोड़ डॉलर से 3 महीने के दौरान ये 9 अरब 66 करोड़ डॉलर हो गया. ये चाइना का जो चीन के साथ जो यानी कर्जे की बात है, ये बात मई के महीने में आई थी. आपने देखा होगा कि मई के महीने में गालिबन बीबीसी ने, फॉक्स ने, इसके अलावा पाकिस्तानी अखबार से शाये की थी कि पाकिस्तान ने करेंसी स्वाप का एक माहदा किया है चीन से. करेंसी स्वाप का मतलब यह है कि इस तरह इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अदायगी जो है वो रुपए की अदायगी युआन में कर दें, युआन की अदायगी डॉलर में कर दें, तो एक तरीके से यानी एक आसानी फराहम होती है अदायगी के लिए. तो उस वक्त आपको याद होगा उस वक्त जो नंबर मैंने देखा था वो 20 अरब युआन या 3.1 अरब US डॉलर या 351 अरब पाकिस्तानी रुपए इसका माहदा हुआ था कि ये करेंसी स्वाप एक तरीके से क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट खोलेगा चीन का स्टेट बैंक. तो उसके बाद ये आज जो खबर है, अब जो खबर आ रही है उसमें नंबर मुख्तलिफ है. कहीं कहा जा रहा है 1 बिलियन, कहीं कहा जा रहा है 1.2 बिलियन और कहीं पर 1.6 अरब डॉलर भी कहा गया है. इसमें जो सियासी तौर पर जो मामला नजर आ रहा है, देखिए पाकिस्तान वैसे ही चीन का बहुत मकरूज है सीपैक के मामले में. लोग कह रहे हैं कि कोई ये 70 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है. और पाकिस्तान में एक और जो मसला है, जो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हर चीज चूंकि सियासी है इसलिए सारे फैसले सियासी हो रहे हैं. अब देखें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 70 अरब डॉलर का, लेकिन पाकिस्तानी कौम को कुछ भी पता नहीं कि उसमें से कितने पैसे कर्ज हैं और कितने पैसे चीन की ग्रांट है. यार ग्रांट तो नहीं होती, ममालिक इस तरह पैसे नहीं देते एक दूसरे को. तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो कर्ज लिया गया जो है 70 अरब डॉलर का कर्ज, उसकी शरायत क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या होगी. कुर्की की सबसे अहम बात यह भी होना चाहिए कि पेनल्टी क्लॉज क्या है, अगर हम पे न कर सके वक्त पर तो उसकी सजा क्या होगी पाकिस्तान को. जैसे आप देखें अभी एक बहुत बड़ा मसला भी आया है श्रीलंका का. मैं चाहता हूं कि अगर आपके वक्त हो तो मैं अर्ज करूं आपके सामीन के लिए कि श्रीलंका ने 2010 में एक पोर्ट इनकी थी हेम्बन टोटा. ये असल में शहर था जो सुनामी 2004 में जो आया था खौफनाक किस्म का, उसमें शहर बिल्कुल मलिया मेट हो गया था. तो ये इसको दोबारा तामीर करना चाहते थे. इत्तफाक से उसको के वज़ीर आज़म साहब जो थे महिंदा راجاپکسا, یہ ان کا آبائی شہر تھا, ان کی کانسٹیچوئنسی تھی, وہاں سے الیکشن جیتتے تھے وہ. تو ان کو وہ بڑے ڈیسپریٹ تھے, ان بڑے ان کو ضرورت تھی کہ وہ شہر تعمیر ہو جائے اور بندرگاہ تعمیر ہو جائے. اس کی اسٹریٹجک اہمیت یہ ہے کہ وہ بندرگاہ بالکل جو ہے وہ بحر ہند میں ہے, بلکہ آپ سمجھیں آبنائے ملاقہ جو ہے, جس جو راستہ ہے بحر شمالی چین سے بحر ہند میں داخل ہونے کا, اس کے یعنی اس کے بہت قریب ہے یہ. تو وہ یہ تو چین سے انہوں نے معاہدہ کیا 2010 میں, اور اس میں غالباً ایک خبر کے مطابق 2 ارب اور ایک میں لکھا ہے, ایک خبر میں نے سنا ایک ون ایک ایک اشاریہ 8 ارب ڈالر جو ہیں وہ چین نے دیے. اور اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادائیگی ان کی نہیں ہو سکی, تو اب انہوں نے 99 سال کی لیز پر وہ پوری جو پورٹ ہے وہ چین کے حوالے کر دیے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ جو پاکستان جو معاہدہ کر رہا ہے یا جو لے رہا ہے 1 ارب ڈالر یا 1.5 ارب ڈالر اس کی شرائط کیا ہیں. تو میں کم از کم جو میرا تجزیاتی تجربہ ہے, میں سمجھتا ہوں دوستی کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے, فیصلے جو ہیں وہ خالصتاً ڈالر سینس میں ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پیسہ جو ہے وہ چین نے جو ہے وہ آسان شرائط پہ دیا ہوگا, اس لیے کہ پاکستان کے لیے قرضہ لینے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اور چین کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے لیے کہیں سے قرضہ حاصل کرنا آسان نہیں. اس لیے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کا مطلب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کو کچھ ایسی شرائط منظور کرنی ہوں گی جو سیاسی طور پر ممکن نہیں ہے حکومت کو کے لیے اس عمل درآمد میں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس قرضے یہ قرضہ یعنی دوستی والا معاملہ نہیں, خالصاً کمرشل قرضہ ہے, اور اس کے اسی بنیاد پہ اس کا تجزیہ ہونا چاہیے.
جی, یہ بڑے انٹرسٹنگ کچھ پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں, وہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے اس پہ میں کمنٹ ضرور لینا چاہوں گی. لیکن ایک کالر ہے چترا سے, محمد شفا, ان کو سنتے ہیں, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, سری لنکا کا جو انہوں نے اگزامپل دی ہے عابدی عبدالی صاحب نے, اور یہ اگر آپ کی نظروں سے گزرا ہو, گزشتہ ہفتے ایک رپورٹ بھی چھپی تھی این وائی ٹائمز میں, ایک بندرگاہ کے علاوہ 15,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ چین کے حوالے کرنا پڑا ہے 99 ایئرز کے لیے, تقریباً ایک صدی کے لیے. تو آپ اس پاکستان اور چین کی جب ہم بات کرتے ہیں قرضوں کا جو لین دین ہے, اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو؟
نقصان کے بجائے آپ آبجیکٹیولی یہ سوچئے کہ یہ اس قسم کا جو لون ہوتا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے. جو میں دیکھ سکتا ہوں, دیکھیں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کوئی 250 بلین سے 300 بلین ڈالر کی اہمیت رکھتی ہے, جو کہ سری لنکا کی اکانومی کے مقابلے میں کوئی 5 گنا زیادہ ہے. تو ایسی کنڈیشن میں 1.2 بلین یا ایون 2 بلین کا بھی جو لون ہوگا وہ اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتا جتنی کہ سری لنکا کے لیے ہے. لیکن میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ یہ لون جو ہوتے ہیں ان کو ریپیمنٹ کرنے کے لیے ملک کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر جو اسپینڈنگ ہو رہی ہے, خاص طور پہ کنزمپشن پہ جو اسپینڈنگ ہو رہی ہے, اس کو کم کیا جائے اور سیونگز بڑھائی جائیں. جب آپ سیونگز بڑھاتے ہیں تو سیونگز اور جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جب وہ گیپ کم ہو جاتا ہے تو اس کی بیسس پر ہی جو آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے دوران جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو زیادہ بورنگ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان پراپرلی پراپر قسم کی پالیسیز فالو کرتا ہے اور وہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہے, تو پھر 1.2 بلین جو 1.6 بلین ڈالر کا لون واپس کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے جو سری لنکا کا جو ایشو ہے وہ نیسسریلی پاکستان پہ لاگو نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان اکنامک پوزیشن میں بہت فرق ہے. ایک تو بات یہ, دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یاد رہے کہ یہ جب الیکشنز ختم ہو جائیں, جب نئی گورنمنٹ آئے گی, تو امید یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس چیز کو پہچانے گی اور کریکٹ قسم کے فیصلے کرنے کے لیے تیار ہوگی. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قوم تیار ہو. اچھا, امید تو یہی لگتی ہے اس وقت جو کنڈیشنز پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ جو چائنیز لون ہے اس کو ایک قسم کا برج فائنانس سمجھا جا رہا ہے. اس کو کسی پروجیکٹ میں استعمال نہیں کیا جائے گا, اس کو ریزروز بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایکسچینج ایڈجسٹ کیا گیا ہے,
لیکن انہی ریزروز کو تو پھر آپ نے خود کہا کہ پاکستان استعمال کرنا پڑتا ہے اس کو جب کچھ بھی
درست,
دوسرا آپشن نہ ہو.
درست درست, درست. میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ایکسچینج ریٹ میں, لیکن وہ کافی نہیں ہے. اب ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا پروگرام کرنا پڑے گا. تو یہ لون جو چائنا سے لیا جا رہا ہے ایک قسم کا برج فائنینس سمجھا جائے گا. جب آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام پیدا ہوگا تو ایک تو جو مارکیٹ میں جو انسرٹنٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ فنڈنگ آنی شروع ہو جائے اور فنڈنگ کے بیسس پر ری پیمنٹ ہو جائے تو پھر پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اگر پاپ اپ پالیسیز استعمال کرے تو اپنی گروتھ بھی بڑھا سکتا ہے اور اسٹیبلٹی بھی پیدا کر سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خطرات پیدا ہونے کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے جس کی بیسس پہ آپ کو ڈیٹ ری فائنینسنگ کرنی پڑے یا ڈیٹ رائٹ آف کرنے کی کوشش مشکل کرنی پڑی جو کہ سری لنکا اور چین کے درمیان ہوا تھا. تو ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, لیکن یہ درست ہے کہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر ایڈجسٹمنٹ نہ کی گئی, اگر ڈومیسٹک اسپینڈنگ کو کم نہ کیا گیا, خاص طور پہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم نہ کیا گیا, تو مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں.
اوکے, ڈومیسٹک اسپینڈنگز کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟
ٹیکسز. دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ٹیکس لیول جو ہے تمام دنیا میں اس انکم لیول کے بیسس پر سب سے کم ہے.
اوکے, یعنی ٹیکس نیٹ ورک جو ہے اس کو وسعت دینی ہوگی,
ٹیکس بڑھانے ہوں گے نمبر ایک. دوسری بات جو بہت عام ہے وہ یہ کہ جو پاکستان سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو ریگولیشنز بنانے ہوں گے اور ان کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا ہوگا, کیونکہ جو کیپٹل فلائٹ جو ہے وہ لو ٹیکسز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اگر آپ کیپٹل فلائٹ کو روک سکتے ہیں تو پھر بڑی حد تک آپ ڈومیسٹک ریونیو بھی بڑھا سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بڑی حد تک جو ڈومیسٹک اسپینڈنگ ہے اس کو کنٹین بھی کر سکتے ہیں, گروتھ بھی مینٹین کر سکتے ہیں, اور ایکسٹرنل پوزیشن بھی امپروو کر سکتے ہیں.
جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمیں ٹائم دینے کا, تھینک یو سو مچ. ہماری طرف سے اللہ حافظ. مسرور عبداللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب ہم جانا چاہیں گے جس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جبری گمشدگیاں جو ہیں ان کے واقعات میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے ایک سنگین جرم قرار دیا ہے. اس پس منظر میں ہم گمشودگیوں کے واقعات پر بات کریں گے. ہمیں اس وقت بتایا جا رہا ہے, جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ نگار سید نذیر صاحب نے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور لیگل ایکسپرٹ ذوالفقار علی بھٹا صاحب, اور ہمیں ایک ایسے والد بھی جوائن کریں گے شو میں جو دو ڈس اپیئرڈ سنس بیٹوں کے باپ ہیں, ان کو بھی ہم سننا چاہیں گے. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسور امام. اور اس وقت بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید, اور آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو گمشدگیاں ہو رہی ہیں اس کے واقعات میں جس طرح اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے, رپورٹیں آ رہی ہیں پاکستان سے, اس کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں آپ کی نظر میں؟
سب سننے والوں کو سلام. جہاں تک پاکستان میں گمشدگیوں کا تعلق ہے, یا اس کے بعد وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یا فورس ڈسپیئرنس ہے, یہ کافی کامن ہے اور بہت وجہ سے ہے, کیونکہ جب سے یہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان میں لڑی جا رہی ہے یا اکراس دا بارڈر لڑی جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ سب سے زیادہ افیکٹڈ اس سے فاٹا ہے, پھر اس کے بعد کے پی اے, اس کے بعد بلوچستان اور پنجاب یا باقی علاقے ہیں, اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اس کے چار وجوہات ہیں. جو پہلا وجہ ہے, ایک تو یہ ہے وہ لوگ جو کہ اس قسم کے تنظیموں میں مل گئے اور وہ اکراس دا بارڈر چلے گئے, یا وہ اس دوران کہیں پر مارے گئے کسی آپریشن میں. دوسری بات یہ ہے کہ جن کی وہ بات نہیں مانتے تو ظاہر ہے پھر ان کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے, اور بعض ایک گروپس بھی ہیں اور جو کہ رینسم کے لیے اغوا برائے تاوان بھی کر لیتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اگر ان کے رشتہ دار پیمنٹ نہیں کرتے. اس کے علاوہ سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف بھی ان کی طرف سے بھی ایسے لوگ اٹھائے جاتے ہیں, کچھ بلاگرز, اس کے علاوہ کچھ سب سے زیادہ وہ جو ہمارا اسلام آباد ایک کیپٹل ہے وہاں پر تقریباً 35% وائلنس یا جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہیں, یا اس کے علاوہ فاٹا میں بہت سارے اس قسم کے گھرانے ہیں جن کے بچے یا جن کے باپ یا ان کے بھائی وغیرہ غائب ہے اور بہت عرصے سے غائب ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تب یہ پشتون تھا, فز مومنٹ جو تھا, اس میں بہت سارے ایسے فیملی جو کہ سوات میں تھے, اس کے علاوہ فاٹا میں تھے, وہ پشاور میں تھے, اور لاہور میں بھی ان کے جلسے ہوئے, اور بہت سارے ایسے فیملی سامنے آ گئے جن کے پیارے ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کے پاس ہے, کس حالت میں, اور کس نے ان کو اٹھایا ہوا ہے. البتہ اس بات سے بھی سامنے آئی ہوئی ہے کہ بہت سارے پیٹیشن بھی ہمارے کورٹس وغیرہ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگ اپیئر بھی ہو چکے ہیں, کچھ لوگ ریلیز بھی ہو چکے ہیں, اور جو غائب ہے ان کے بارے میں بھی کچھ شناخت, جو کہ اسپیشلی جو آپریشن تھا سوات میں اس کے نتیجے میں جو 48 لوگ تھے وہ ملاکان ڈویژن کے, ان کو ریلیز کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جو پختون ٹرانسپورٹ موومنٹ ہوا اس کے بعد بھی کچھ لوگ ریلیز ہو گئے, اور وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات صرف ان کی لاش مل جاتی ہے کسی قبرستان میں یا کسی اسپتال میں یا کسی رستے میں, اور ان پر صرف ایک چٹ لڑکا ہوتا ہے. تو اس قسم کے واقعات پاکستان میں تو ہے, اس سے انکار نہیں ہے. البتہ اس کے پیچھے جو وہ جو لوگ ہیں یا جو ان کو فورس ڈسپیئر کرتے ہیں تو وہ مختلف ہیں. یہ چار کیٹیگری جو میں نے بتائی یہ تو ضرور ہے, اور اس کے علاوہ جو اسکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کا ملبہ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی یہ سیکیورٹی فورسز نے کیا یا اس نے کیا, اور میں اس کی تازہ مثال دے دوں گا, جو فریش وائلنس یا ٹارگٹ کلنگ وغیرہ جو آئی ہوئی تھی ہے یہ وزیرستان میں, تو اب وہ کون کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود چند سیکیورٹی کے سارا آپریٹر یا ذمہ داری جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے پاس ہے, تو ظاہر ہے لوگ پھر جو کہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا ذمہ دار کون ہے یا ہمارے لائف اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن کون کرے گا, کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو ڈسارم کر چکے ہیں, ڈی ویپنائزیشن ہو چکا ہے, تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, تو پھر ظاہر ہے وہ ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اور ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ لوگ, پہلے تو ایم این ایز وغیرہ ایم پی ایل وغیرہ کو غائب کیا جاتا تھا, اب جو کینڈیڈیٹس ہیں یا اس کے علاوہ باقی جو ورکرز اس قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی کچھ غائب ہوتے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کوئی وڈیرا یا کوئی اور اس کو اٹھا لیتا ہے. تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں پاکستان میں, لیکن سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک اسٹیٹ ہے, اس میں ایک لا اینڈ آرڈر ہے, کنسٹیٹیوشن ہے اور کورٹس ہیں, تو سب سے جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے یا جو بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہے تو اس جرم کے نتیجے میں اگر کسی کو اٹھایا جاتا ہے, خواہ جو بھی اس کو اٹھا لے, پولیس ہو, سیکیورٹی ایجنسیز ہو, پیرا ملٹری فورسز ہو یا کوئی اور ہو, تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کر کے ان پر مقدمہ چلایا جائے, تاکہ یہ جو ہے ایک داغ جو ہے یا اس قسم کے جو انگلیاں اٹھتی ہے اور پھر اس طرح ہیومن رائٹس بھی ان پر کافی واویلا کرتے ہیں, تو اس کا سدباب ہو سکے.
بالکل جی. کیا قوانین موجود ہے اس حوالے سے, ذوالفقار علی بھٹا صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے, لیکن ہمیں عثمان معظم صاحب نے جوائن کیا ہے. شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے دو بیٹے جو ہیں ان کو اٹھایا گیا تھا, ان سے مزید ہم جاننا چاہیں گے کہ اصل میں کہانی کیا ہے. وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم عثمان معظم صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی عثمان معظم صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا, آپ کے دو بیٹے جو ہیں ان کو اٹھایا گیا تھا, کیا ہوا تھا؟
صرف دو بیٹوں کو نہیں, مجھے بھی اٹھایا گیا تھا.
جی
ہوا یہ تھا کہ 11 جون 2015 کو میرا بڑا بیٹا سعد گھر نہیں آیا.
جی
ہم نے تمام جگہوں کو تلاش کیا اور شاید نیکسٹ ڈے اگلے دن سے ہم نے اس کی حیات درج کرائی. اس کے بعد ہم نے 3 دن بعد اس کے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ یہ ہمیں شک ہے کہ جس طرح کراچی میں اٹھائے جا رہے ہیں, بلکہ پورے ملک میں لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے, ہمارا بیٹا بھی شاید اٹھا لیا گیا ہے. تو ایک مہینہ گزر گیا, 1.25 مہینہ, اور پھر 19 جولائی 2015 کو رات کو 1:30 بجے رینجرز نے میرے گھر پہ چھاپہ مارا, اور تقریباً 40-50 گاڑیاں تھیں اور 20-25 کمانڈوز دروازہ توڑ کر میرے گھر میں داخل ہوئے, اور 4 آدمی میرے بیٹے کو انتہائی زخمی حالت میں زینے سے اوپر لے کر آئے, سعد کو, اور اس کی بہت بری حالت تھی, اور کہا کہ ہم تلاشی لے رہے ہیں, اور ہمیں سب کو, میں اور میری بیوی, میری بہو, میری بیٹی, سب کو گن پوائنٹ پہ 25-30 لوگوں میں رکھ لیا اور ہمیں ایک طرف کر کے اور پورے گھر کو انہوں نے ادھڑ کے رکھ دیا. کوئی چیز نہیں ملی, میرے بیٹے کی گاڑی کی اوریجنل فائل اور ڈپلیکیٹ چابی ایکسل آئی سیوا کرولا تھی, وہ لے کر چلے گئے, چھانٹ کے نکالی انہوں نے. اس کے بعد اس کو واپس لے کر گئے اور مجھے اور میرے دوسرے بیٹے محمد کو بھی ساتھ لے گئے, اور انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی پہلی بات تو یہ کی تھی کہ ہم تو پوری فیملی کو اٹھانے آئے ہیں.
اچھا.
اور میں بتا نہیں سکتا اس وقت میری کیا کیفیت تھی. تو جب مجھے اور میرے دوسرے بیٹے محمد کو لے گئے تو اگلے دن میری وائف نے پھر 20 جولائی کو پریس کانفرنس بھی کی اور پٹیشن بھی دائر کی, شاید 20 یا 21 کو. اس کے بعد مجھے اگست کے آخر میں شو کیا انہوں نے کہ پولیس مقابلہ اور چھاپہ مار کے اور پکڑ لیا ہے, گرفتار کر لیا, اور میرے اوپر بے انتہا کیسز الٹے سیدھے ڈالے انہوں نے, جس میں پتہ نہیں ڈاکٹر آسم وغیرہ کے ساتھ, جن سے میرا کوئی کبھی سلام دعا کیا شکل بھی نہیں دیکھی, اس میں مجھے انوالو کیا. اس کے بعد میرا بیٹا جو میرے ساتھ محمد گرفتار ہوا تھا, اس کو غالباً دسمبر 2015 میں انہوں نے شو کیا ایک پولیس مقابلے کے حوالے سے کہ جی اس سے پولیس مقابلے کے بعد ہم نے گرفتار کیا, اور یہ اسلحہ اور یہ بارود اور ڈائنامائٹ پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ نکال سکتے تھے وہ نکالا. اور جب سے اب تک میرا بیٹا تو جیل میں ہے, دوسرا پہلا سعد لاپتا ہے, اور لاپتا نہیں ہے, میں لاپتا تو انہوں نے اپنے ریکارڈ پہ رکھا ہوا ہے, میں تو حلفیہ کہتا ہوں کہ میرا بیٹا رینجرز کسٹڈی میں ہے.
اچھا
میرا بیٹا میرے گھر آیا اگلے دن, جہاں ہم لوگوں کو رکھا تھا وہاں 20 جولائی کو اس کی اور میرے دوسرے بیٹے کی ملاقات ہوئی جہاں بھی رینجرز نے ہمیں رکھا تھا, اور اس سے اگلے دن جو رینجر آفیسر مجھ سے انویسٹیگیشن کر رہا تھا اس نے کہا کہ تمہیں ساتھ سے ملائیں. تو میں نے یہ سوچ کر کے, اتنی زخمی حالت میں تھا, میں باپ ہوں, اس کی حالت دیکھ کر خام خواہ دل بھر آئے گا اور یہ لوگ تفریح لیں گے میری اس کیفیت سے, میں نے کہا نہیں, اللہ چاہے گا تو پھر باہر ہی ملیں گے کبھی. تو وہ قہقہ لگا کے خاموش ہو گیا. تو یہ صورتحال ہے, اور میرا بیٹا ٹل ناؤ ان کے پاس ہے, جس کو وہ مسنگ پرسنز میں شمار کرتے ہیں.
اوکے, تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے آپ کا جیل میں ہے اور دوسرا اسٹیٹ کی جی زبان میں لاپتا ہے اس وقت. اوکے, یہ بتائیے گا ذوالفقار علی بھٹہ صاحب, یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں اس حوالے سے پاکستان میں قوانین کیا ہیں اور کہاں تک اس پر عمل کیا جاتا ہے؟
دیکھیں پاکستان کا جہاں تعلق ہے, پاکستان میں یہ تو سب کو پتا ہے, باقی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ قوانین تو بہت سارے ہیں, لیکن جہاں عمل کا جہاں تک تعلق ہے وہ آپ کو پتا ہے یہاں پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے. جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. پاکستان کے اندر کوئی قانون کی ایسی صورتحال نہیں ہے. قانون کی آرٹیکل 199 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی ہائی کورٹ کے جو ہے جرکشن آتا ہے کہ اگر ایسی کوئی ہو انلیگل ایکٹیویٹی ہو کسی ادارے کی طرف سے تو 199 کے تحت ہائی کورٹ اس کا کوگنیزنس لے سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں یا جو یہاں اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں ان کا طریقہ کار کچھ اس طریقے کا ہے کہ بہت ہی کمزور افراد کو ان جگہوں پہ لگایا جاتا ہے کہ جن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی, جن میں مورلی یہ اتنا قریب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ لے سکیں گے جو کسی ایسی چیز سے متعلق ہو. उसके बाद रह गया कि 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये लोग आते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इनका रास्ता बंद कर दिया है। उन्होंने भी पिछले 7-8 महीने पहले एक ऑर्डर पास किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान में कमीशन ऑफ इंक्वायरीज ऑन इन्फोर्स्ड नबीज अपीयरेंस का एक इदारा है जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब उसके चेयरमैन हैं और उनके साथ एक और साहब हैं जो साबिक आईजी हैं शरीफ विक साहब, इसी तरह एक जस्टिस गौस हैं रिटायर कराची के वो हैं और एक तो ये 3-4 आदमियों का वो है। इसमें यह है कि इनका एवरेज बहरहाल आफ्टर ऑल अच्छा रहा है कि 5000 के करीब मेरा ख्याल है इनके पास एप्लीकेशन आई और इन्होंने इसमें से 2500-3000 रिकवर हुए। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो इफेक्टिवली इन चीजों को लुकआउट करे। और देखें एक चीज जो और ज्यादा संगीन होती जा रही है वो ये है कि ड्यूरिंग कस्टडी जो लोग बाज़ूकात मारे जाते हैं पुलिस में या इन लोगों में, इनका ये है कि ये जो मारे जाते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इस बात के इम्कान भी किसी जगह पाए जा सकते हैं कल को आने वाले वक्त में। देखें इस वक्त हम सब जो है लुकआउट कर रहे हैं चीजों को वो है इंटरनेशनल क्राइम। अब अगर इस बात का शक पैदा हो जाए किसी जगह कि आया जो लोग बैठे हुए हैं किसी शख्स को अगर मार दिया जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको जो मारा जाता है वो इसलिए मार दिया जाता है कि हो सकता है उससे मुताल्लिक उसके पास कोई ऐसी एविडेंस हो जो कल को किसी इंटरनेशनल इदारे के लिए काम आ सके। तो लिहाजा ऐसे लोगों पर भी नजर रखने की बहुत जरूरत है कि जो लोग ड्यूरिंग कस्टडी इस किस्म की हरकत में मुलविस हो जाते हैं और उनके ऊपर ज्यादा कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। इसलिए कि पाकिस्तान में आप किसी के मुताबिक कुछ नहीं कह सकते कि कौन आदमी किसके साथ अटैच है। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई सरकार में आदमी बैठा हुआ है तो वो अटैच नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ये लोग डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोग मौजूद हैं, इसलिए अब हमें अपने इदारों पर भी कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी और खासतौर पर ऐसे अफराद के ऊपर कि जो ड्यूरिंग कस्टडी लोगों को ज्यादा डैमेज करते हैं। और दूसरी एक और चीज है, अगर ये हरासमेंट का माहौल ज्यादा पैदा किया जाता है तो ये बैन अल-अक़वामी जो टेररिज्म है उसकी उसको उस मावन साबित नहीं होगा उसको खत्म करने में, बल्कि ये और डेंजरस हो जाता है। आप लोगों को मोहब्बत प्यार से समझाएं, आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस दें, फैमिलीज को उठा लेना, ये कर लेना, ये देखें ये कोई अच्छी बात नहीं है। सबको पता है पाकिस्तान में कि क्या हो रहा है,
रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है ये चीज,
बिल्कुल निकल के बाहर आ जाते हैं और घूमते फिरते।
ठीक ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ मैं वापस आना चाहूंगी। आपने उस्मान मुअज्जम साहब को भी सुना और जुल्फिकार अली भुट्टा साहब का भी ये कहना है कि ऐसे लोगों को अदालतों में पेश किया जाए अगर किसी पर शक हो कि ये दहशतगर्दी या किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं इल्ज़ाम जो है वो रेंजर्स पर लगाया जाता है, ख़ास तौर पर कराची के अंदर और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी, कि ये लोग जो हैं लोगों को इस तरह उठा लेते हैं।
तो जहाँ तक लॉ का ताल्लुक है तो इन्होंने तो स्पेशल पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है, उसके अलावा रेगुलेशन एंड एक्ट ऑफ सिविल पावर है जो कि फाटा में है, और इसके अलावा ये एंटी टेररिस्ट कोड भी है, फिर उसके बाद मिलिट्री कोड्स भी हैं। और जाहिर है अगर कोई इस तरह ब्लैक जेट टेररिस्ट है या उसमें वो शामिल है और उनको फिर फांसी की सजा होती है तो तब भी उनके रिश्तेदार एक किस्म का सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमारा जो रिश्तेदार था या जो हमारा जो भी बंदा था उसका पता तो चल गया कि भाई वो इस एक्टिविटी में था और उसको सजा मिल गई, तो उनका एक दुख जो है वो खत्म हो जाता है वहीं पर। उसकी मतलब है कि एक एग्नी का या एक जो फियर है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो डिसअपीयर्ड होते हैं जिनका पता नहीं होता कि किसके पास है और किस जुर्म में उठाए गए हैं और कब तक वो रहेंगे, तो वो एक मुसलसल एग्नी है, एक ड्रामा होता है जो कि पूरी फैमिली उसको फेस करता है। और अलबत्ता हमने देखे कि बाज लोग तो 7-7, 8-8 साल से गायब हैं, बाज लोग इस तरह हैं कि कुछ महीने बाद कुछ साल बाद वापस भी आ जाते हैं, और बाज ऐसे हैं कि जिनकी लाशें मिल जाती है। तो वही बात हो जाती है कि अगर जिसकी लाश मिलती है या जो वापस आ जाते हैं और फिर वो अपने टॉर्चर के या बाकी चीजों की जब वो बताते हैं लोगों को तो उससे बददिली फैल जाती है, उससे जो आपने दिल को जो जीतना होता है, हार्ट एंड माइंड को जीतना होता है, और ये जो जंग है इसमें सबसे ज्यादा इन्हें आम लोगों के साथ का आपका रास्ता वास्ता करना वास्ता होता है। तो जाहिर है उन लोगों को की सेटिस्फेक्शन जो आवाम की है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और तभी फिर ला अपना رستہ بناتی ہے یا لوگ اس کو ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر اس میں آ جاتا ہے یا اس ادارے کی پھر کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ اگر وہ شفاف طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کرے. لیکن اگر اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ شکوک و شبہات اور اس کے علاوہ جو افواہیں ہوتی ہے یا باقی جو پرسنل سکور سیٹل کرتے ہیں مخبری کرتے ہیں یا اس قسم کے جھوٹے وہ مقدمات یا سلسلے ہوتے ہیں اور اس کو تقویت مل جاتی ہے اور پھر سٹیٹ کمزور نظر آتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ جو نان سٹیٹ ایکٹر کر رہا ہے پھر وہ سٹیٹ جو ہے وہ نان سٹیٹ ایکٹر بن جاتا ہے. تو دونوں میں فرق ہوتا ہے, تشدد کا الگ طریقہ ہوتا ہے اور حکومت کا الگ طریقہ ہوتا ہے. سٹیٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے قانون کے ذریعے اپنا جو رٹ ہے وہ مینٹین کرتا ہے اور نان سٹیٹ ایکٹر تو بندوق کے زور سے. تو یہ دونوں چیزوں میں فرق ہونا چاہیے اور فرق یہی ہے کہ لا پر جو بھی ہے وہ
لیکن لا یہاں پہ قانون کہاں تک
بھی ہو تو پھر بھی
کہاں تک مددگار ثابت ہو رہا ہے. عثمان صاحب کے پاس چلتے ہیں واپس. عثمان معظم صاحب, جس طرح شروع میں آپ نے کہا کہ عدالت میں آپ اپنا کیس لے کے گئے ہیں, وہاں سے کتنی مدد آپ کو ملی ہے؟
دیکھیں مصیبت یہ ہے کہ اگر میں عدالت کے متعلق کوئی بات کہوں تو مجھ پہ توہین عدالت کا الزام لگ جائے گا.
جی
حالانکہ یہاں بہت بڑے پیمانے پر توہین انصاف ہو رہی ہے. میں بالکل حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ ججز میں اتنی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ ایجنسیز کے خلاف یا رینجر کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکیں. میری 3 سال سے پٹیشن ہے, ہمیشہ جج صاحب چینج ہوتے رہے اور ہائی کورٹ کے ہر جج نے جناب آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی پولیس اور ایس ایس سی پولیس کو کہا کہ جی انویسٹیگیشن رپورٹ دی جائے. 2 مہینے پہلے تقریباً میرے وکیل نے کہا کہ جناب ہر فورم کی رپورٹ یہ ہے, جی آئی ٹی کی رپورٹ یہ ہے, پی ٹی ایس کی رپورٹ یہ ہے, پولیس کی رپورٹ یہ ہے, خود عثمان معظم کا بیان یہ ہے کہ اس کو رینجرز لے کے گئی ہے. تو آئی جی پولیس رینجرز کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ تو پھر اس نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی آپ سیکورٹی ڈیفینس کو آپ وہ کریں, رینجر تو ڈیفینس کے اندر میں آتی ہے. 2 مہینے ہو گئے تقریباً ہائی کورٹ کے جج صاحب نے رینجرز کو نوٹس کیا لیکن آج تک کچھ بھی نہیں کیا. سیکورٹی ڈیفینس کو نوٹس کیا جج صاحب نے اور آج تک سیکورٹی ڈیفینس نے جواب نہیں دیا. پچھلے دنوں جب چیف جسٹس صاحب نے بات کی کہ کوئی ہماری ایجنسیز کے پاس نہیں, تو میں نے بہت سخت پوسٹ ڈالی اپنے اور مجھے بڑا لائک کیا لوگوں نے. میں نے کہا کہ آپ اس وقت کے ڈی جی رینجرز کو بلائیں کھلی عدالت میں اور میں بھی آتا ہوں. ڈی جی رینجرز مجھے پتا ہے اس کو ایک ایک لمحے کا علم تھا. وہ حلفیہ کہے کہ 19 اور 20 جولائی کی 2015 کی درمیانی رات میں عثمان معظم کے گھر پہ چھاپہ نہیں مارا اور وہاں اس کا بیٹا سعد نہیں تھا. میں نے کہا اگر قرآن سے ہاتھ رکھے ہوئے کہہ دے گا میں اپنی پٹیشن واپس لے لوں گا, لیکن کسی میں جرت نہیں ہے. ہاں وہ اتنی جرت کر کے آئے ڈی جی صاحب اور قرآن پہ ہاتھ رکھے کھلی عدالت میں یہ کہیں کہ سعد صدیقی ان کے پاس نہیں تھا 19 اور 20 جولائی 2015 کو. حال ہمارے گھر کا یہ ہے کہ جب کسی لاپتہ فرد کی 2-2 3-3 سال بعد لاش ملتی ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیا کیفیت ہے. میری بیوی کہتی ہے ابھی کچھ عرصے پہلے 1 سال پہلے جب لاشیں ملی کچھ 8-10 تو مجھ سے تیسرے دن اس نے کہا کہ عثمان آپ نے وہ لاشیں جا کے دیکھیں؟ اس میں کہیں سعد کی تو نہیں ہے. آپ تصور نہیں کر سکتی کہ وہ کیا لہجہ تھا. مطلب میں بتا ہی نہیں سکتا اور شاید آپ بھی نہیں سوچ سکتی ہوں گی کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی لاش کی شناخت کے لیے اپنے شوہر سے کہے. ہاں میں نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا میرے بیٹے سعد کی لاش اس میں نہیں تھی, لیکن یہ کیفیت کراچی میں صرف میری نہیں ہے, پاکستان میں صرف میری نہیں ہے, 40-50 ہزار لاپتہ افراد کی ہے اور ان کی بد دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں.
جی مسعود عبدالی صاحب اب یہاں امریکہ میں موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کسی ڈر اور خوف کے کھل کر بات کر سکیں گے.
آپ کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟
جی جی بریگیڈیئر صاحب. جی جی بریگیڈیئر صاحب,
جو نقیب مسعود کا جو تازہ کیس ہے اور جس کو کافی سوشل میڈیا نے اور پھر ایک تحریک نے اٹھایا اور اس کا جو مارنے والا ہے تقریباً 400 آدمیوں کو اور وہ جو ایکسٹرا جوڈیشل ٹریلنگ کرتا تھا راو انور, جس طریقے سے عدالت اس کو ٹریٹ کر رہی ہے اس کا ڈر سب جیل ہے. اور پھر جس طریقے سے وہ حاضر ہوتا ہے اور جس طریقے سے سپریم کورٹ میں آیا اور اس نے خط لکھا تو یہ پھر قانون کا مذاق بن جاتا ہے لوگوں کا. پھر جو عدالتیں ہیں یا قانون ہے اس سے ان کا یقین اٹھ جاتا ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے.
جی مسعود عبدالی صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہ رہی تھی. عثمان معظم صاحب جو ہیں ان کی سٹوری آپ نے سنی, دو بیٹوں کی سٹوری, خود ان کو اٹھایا گیا تھا پوری فیملی کو. ان کا یہ کہنا ہے کہ ججز میں جرت نہیں ہے, انسانی حقوق کے حوالے سے جو قوانین ہے وہ بھی ہمیں ایک طرح سے بے بس نظر آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایسے حالات میں کس طرح ان واقعات کو روکا جا سکتا ہے؟
دیکھیں عثمان معظم صاحب نے کہانی تو ابھی آپ کو بتائی ہے, لیکن بہت حد تک مجھے ان کے بارے میں معلوم تھا. میرے بڑے اچھے عزیز دوست ہیں یہ, اور ان سے بڑا پرانا رابطہ ہے میرا. اب دیکھیں جو کہانی انہوں نے سنائی ہے بالکل ایسی ہی کہانی میرے ایک اور دوست کی ہے کہ ان کے صاحبزادے کو پولیس رینجر لے کے گئی, اپنی وردی میں آئے تھے, وہ وردی میں آئے تھے اور نمبر پلیٹ کے پر جو تیر کا نشان لگا ہوتا ہے اس گاڑی کے اوپر آئے تھے, وہ اس بچے کو لے کر کے گئے اور انہوں نے کہا کہ بس ہم صبح یا کل شام کو لے آئیں گے. اس کا تو بچہ غائب ہو گیا. اس کے غالباً سال کے بعد, ڈیڑھ سال کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر پر ایک فون آیا ایدھی فاؤنڈیشن کا کہ جی آپ ذرا سا ایدھی جو مردہ خانہ ہے کہ ذرا اپنے بچے کی, ہمیں ایک شناختی کارڈ سے پتہ چلا یہ شاید اس گھر کی کوئی لاش ہے, تو آپ جو ہیں وہ لا کے لاش شناخت کر لیں. اس بچے کی لاش تھی وہ, جو یہی راول تھا, اسی صبح کو, اسی ایک دن پہلے یہ راول انوار صاحب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جی شیعہ امام باڑے پہ حملے کے لیے ایک گروپ تیار ہو رہا تھا جس پہ ہم نے کاروائی کی اور اس میں چھ دہشت گرد مارے گئے, وہ اس میں وہ لڑکا بھی تھا. اب یہ واقعہ ایسا ہے کہ مطلب اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. دیکھیں مجھے تو ویسے ڈر ہے, عثمان معظم صاحب نے فرمایا ہے کہ عدالت میں اگر وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ لے تو اپنا مقدمہ واپس لیں گے. مجھے تو ڈر یہ ہے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ لیں گے وہ وہاں پر, یعنی مجھے اس بات کا بھی پورا امکان ہے کہ جس طرح کی ہمارا نظام چل رہا ہے. دیکھیں یہ نظام, یہ معاملہ آج کا نہیں ہے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جس وقت افتخار چودھری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور زرداری صاحب کی حکومت تھی, اس دوران انہوں نے بہت سے لوگوں کو, ان کے پاس ایک پٹیشن آئی, انہوں نے ان بچوں کو جو کہ تحویل میں تھے, جو 12-13-14 سال کے بچے تھے, ان کو لایا. ان بچوں کو اتنا مارا گیا تھا کہ ان سب بچوں کے گردے تباہ ہو گئے تھے اور ان کو یورین بیگ لگا ہوا تھا ان کو, اور وہ جس کو دیکھ کر چیف جسٹس صاحب رونے لگے. لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا, وہ بچے دوبارہ جو ہیں وہ جیل بھیج دیے گئے. اب میں کہتا ہوں کہ فرض کیجئے بدترین دہشت گرد بھی ہے ساتھ, مجھے کوئی یعنی اس پہ پرابلم نہیں, اس پہ مقدمہ کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ مطلب ایک آسان سا طریقہ, دیکھیں مجھے بریگیڈیئر صاحب نے کہا تھا اس سے دہشت گردی کو فروغ مل رہا ہے. جب آپ مجرم کو اور معصوم کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سعد معصوم بچہ ہے مجھے لگ رہا ہے نظر آ رہا ہے وہ, اس کے مقابلے میں ایک مجرم کا باپ بھی اگر اسی طرح کے کہہ دے تو میں تو اس کی بات بھی یقین کروں گا. اس لیے کہ جب عدالت میں معاملہ نہیں جا رہا, کوئی ایسی فورم نہیں ہے جہاں پر جو ہے لوگ اپنا مقدمہ پیش کر سکیں, جہاں پہ مقدمہ ثابت کیا جا سکے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس آدمی کو کیسے دہشت گرد مان لوں جس کو آپ نے جو ہے جو واقع دہشت گرد ہے اور جس کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے. یعنی اس سے جو مجھے ایک سوال ہوتا ہے, یعنی واقعتاً انسانیت کا یہ عالم ہو گیا ہمارے ہاں کہ اس طرح کی کاروائی لوگ نہیں, جسے کہتے ہیں کہ سفید
پوٹ کے حل میں آگے لوگ لے جا رہے ہیں, عدالتیں آپ کے سامنے ہیں وہ بے بس نظر آ رہی ہیں. آئی ایس پی آر کے جو ترجمان ہیں گزشتہ دنوں بھی وہ گل بخاری کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں جب وہ لاپتہ ہوئی تھی. کیا حل کیا ہے اس معاملے؟
دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں نا, بہت ممکن ہے, میں تو ڈیلوں کا حال نہیں جانتا, بہت ممکن ہے کہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن ایک کیس تو آپ کے سامنے اس وقت تھا نا, ایک شخص موجود ہے آن لائن, لاکھوں لوگوں نے اس کو سنی ہوگی ان کی بات, عثمان معظم صاحب کی, وہ اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں. کیوں نہیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو طلب کرتے ہیں اسی وقت, یعنی اس فون کال کے, اس ریڈیو پروگرام کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب طلب کریں عثمان معظم کو, جھوٹے تو سزا دیں اگر واقعی سے جھوٹ بول رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ, میرے دوست بڑے اچھے, لیکن اگر واقعی یہ جھوٹے ہیں, ساری کہانی انہوں نے اپنے دماغ سے اختراع کر لیے, تو ان کو سزا ملنی چاہیے, اس لیے کہ لاکھوں لوگوں کو ایک بات کہہ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ کس کام کا, کہ عدالت کیا مطلب کہ وہ سموٹو ایکشن لیتے پھر رہے ہیں, ہر جگہ جاتے پھر رہے ہیں, ڈاکٹروں کو فارغ کرتے پھر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, ان کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جیلوں کے اندر ہیں بلا وجہ ہیں. یعنی مجرموں کو جیل, مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی قاتل کو سزائے موت دینے سے, مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے دہشت گرد کو پھانسی پہ لٹکانے سے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن ڈیو پروسیس آف لا انسانی معاشرہ نہیں, جانوروں کا معاشرہ تو نہیں ہے کہ جہاں پر جس طرح چاہیں آپ کام کر دیں. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر فرض کے 12 بچے غائب ہیں, 12 لڑکے, میں تو بچے اس لیے کہتا ہوں کہ میں سب سے عمر میں بڑا ہوں, 12 بچے اگر غائب ہیں, ان میں سے دو لڑکے मासूम है, 10 दहशत गर्द हैं, तो मैं तो 10 का भी हामी हूं ना, इसलिए कि सबके साथ एक ही कार्रवाई हो रही है। तो उसूली तौर पर इस वक्त यानी ये मुल्क के मफाद में, मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग मुल्क में फैसला करने वाले हैं वो क्यों नहीं सोचते इस बात को कि ये 2018 है,
कहना है अदालतें जो है उनको अपना किरदार अदा करना होगा।
यहां पर आ जाती हैं पाकिस्तान के जो मकाम है दुनिया के अंदर वो सबके सामने है, शर्मिंदगी का मकाम है इसकी वजह से, ह्यूमन राइट के हवाले से। तो वो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती।
इस मौजू पे मजीद बात करेंगे। मसूर अब्दाली साहब हमारे साथ रहिए आप, और ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब आप भी हमारे साथ रहिए, उस्मान मौज़िम साहब और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टा साहब, बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारी तरफ से, अल्लाह हाफिज। और सामीन ब्रेक लिए बगैर एक और मौजू की जानिब हम जाना चाहेंगे, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उन्होंने एक एक्शन प्लान जो है वो पाकिस्तान के सामने रखा है, जिस पर के पाकिस्तान ने अमल दरामद विद इन 15 मंथ्स करना होगा, और अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो उस सूरत में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। उसके जो अहम नुकात हैं वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उसमें ये कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मामनत रोकने के लिए विफाक और सूबे जो हैं उनकी हुकूमतों के माबेन बेहतर राबतों के लिए कोशिशें जो हैं वो की जाए, एक स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान बनाए। दूसरा पॉइंट उसमें अहम ये था कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो दहशतगर्दों के मामलात जो हैं वो अदालतों में ले जाती है, लेकिन जो लोग दहशतगर्दों को माली मुआवनत फराहम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, उनके खिलाफ मुकदमा जो हैं वो दर्ज नहीं किए जाते। तीसरा पॉइंट ये था कि सरहदों पर जो गैर कानूनी तौर पर करेंसी की स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान इकदाम करें। फिर वो तंजीमें के बारे में भी चौथा पॉइंट था, माफ़ कीजिएगा, जो अक्वामे मुत्तहिदा के चार्टर के तहत कलदम करार दी गई हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। ये चार अहम पॉइंट्स हैं। आप ये बताइएगा मुझे मसूर अब्दाली साहब के पाकिस्तान कहाँ तक इस पर अमल कर सकेगा।
देखिए शनाज, ये पहली बार ऐसा वाकई नहीं है। याद है कि 2008 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, और उसके बाद जो है वो 2010 में पाकिस्तान जो है वो बाहर आए थे उस लिस्ट से, और उसके बाद फिर ये इत्तफाक के बाद देखिए 2013 में पाकिस्तान को जो ये ग्रुप है एशिया बहरुल काहिर ग्रुप APG जो कहलाता है, उसने शाबाश दी थी कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग निज़ाम है बड़ा अच्छा हो गया। मसला इस वक्त ये देखे, आपने जो चार बातें बताई, बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान को करना है वो ये है कि रकूमात की गैर मुल्की मुंतकली पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, बैंकों के जरिए तरसीलात के निज़ाम को शफाफ बनाना चाहिए, और नकद रकूम की गैर मुल्की मुंतकली पर मुकर पाबंदी होती है। इसका बुनियादी जो मकसद है वो ये, स्टेट बैंक को पावरफुल होना चाहिए, स्टेट बैंक को मौसर होना चाहिए। अभी देखें, खबर आई है पिछले, ये जो अभी बात हो रही है पाकिस्तान के ज़र मुबल्ला के ज़खायर कम हुए, $15 अरब पाकिस्तान से मुंतकिल किए गए हैं बैरूनी मुल्क गुज़िश्ता एक साल के मुकाबले में। उसमें से $1 अरब तो हुंडी और हवाला के जरिए गए जो गैर कानूनी है, लेकिन $14 अरब यानी $14 बिलियन पाकिस्तान से ट्रांसफर हुए हैं बैंकों के जरिए, यानी बिल्कुल जेन्युइन यानी ट्रांसफर है। ये सवाल ये पैदा होता है कि इसकी कोई तफसील इनके पास नहीं है। आप अमेरिका में, आपको पता है कि अमेरिका में एक कानून है कि हर साल जून तक आपको एक FBAR फॉर्म में भरना पड़ता है, जिसके अंदर यानी डिटेल देनी पड़ती है, ये स्टेटमेंट है आपके जो पाकिस्तान अमेरिका से बाहर बैंक अकाउंट है उनकी डिटेल्स देनी पड़ती है IRS को। अभी आपको पता है कि पॉल मैनाफोर्ट साहब जो ट्रंप कैंपेन के चेयरमैन थे वो जेल में है, वो जेल में रूसी मामले अगर मुकदमा तो जेल
बिल्कुल यहाँ के जो जी मसूर अब्दाली साहब यहाँ के जो कानून जी उस पे हम बाद में बात करेंगे। यस, इस वक्त पाकिस्तान पे हम फोकस करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जनरल तलत मसूद साहब से मैंने पूछा कि क्योंकि इस इजलास में जो स्टिकिंग पॉइंट था वो हाफिज सईद का था, उन्होंने क्या कहा उस पे एक बाइट हम प्ले करना चाहेंगे, फिर ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब आपके कमेंट्स मुख्तसर उस पे लूंगी। जी,
दुनिया में गम व गुस्सा है, और ख़ास तौर से अमेरिका और इंडिया दोनों जो हैं ये चाहते थे कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है पाकिस्तान अगर वही पॉलिसी और जो मिलिट्री का इस वक्त एक लिहाज से हमेशा से रहा है और अभी भी है, खारजा पॉलिसी पर बड़ा इन्फ्लुएंस, और उसमें मेरे ख्याल में ये वो समझते हैं कि इसके खिलाफ इससे ज़्यादा एक्शन नहीं लेना चाहिए, तो फिर हमें उसका خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا. اور یہی میرے خیال میں ہمیشہ سے دیکھا ہے ہم نے کہ
جی بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان حافظ سعید اور ان کی تنظیم کے خلاف کوئی کاروائی کرے گا؟
جہاں تک تو پاکستان کو موقع دیا گیا تھا یہ فروری کے بعد یہ جون تک, تو اس دوران تو ظاہر ہے کہ انہوں نے نظر بند بھی کیا, پھر کورٹ سے وہ رہا بھی ہوا, اور ابھی ان کی مین سٹریمنگ, پولیٹیکل مین سٹریمنگ کی بات ہو رہی ہے. کچھ پارٹیاں جو ہے یا اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں وہ پارٹیاں بن گئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک راستہ آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اگر لوگوں کو بندوق سے یا وائلنٹ سے ہٹا کر ان کو امن پرامن راستے پر لاتے ہو, اور پھر وہ قوم کی قومی دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں اور ایک پرامن جدوجہد یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں, تو یہ ایک حال ہے.
جی بہت شکریہ.
یہ ہے کہ ایسے تنظیموں پر نظر رکھ کر ان پر جو بین الاقوامی قوانین ہے ظاہر ہے کہ اس کو بھی پاکستان اس کا سگنیٹری ہے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, عبدالی صاحب آپ کا. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والی انسانی سمگلنگ پر سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انسانی سمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے کم سے کم معیار پر پاکستان پورا نہیں اترتا, تاہم اسی سلسلے میں کئی کوششیں ضرور کی جا رہی ہیں. گزشتہ سال کی پاکستانی حکومت کی انہی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کو انسانی سمگلنگ کے حوالے سے بدترین ملکوں کی فہرست میں تیسرے درجے سے دوسرے درجے پر منتقل کیا گیا ہے. پاکستان میں انسانی حقوق اور انسانی سمگلنگ پر کام کرنے والے ادارے سارم برنی ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے بانی سارم برنی کا کہنا ہے کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں انسانی سمگلنگ کا مسئلہ انتہائی بڑا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
پاکستان کا اس وقت بہت برا حال ہے, اور افسوس کہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے یہ الفاظ دہرا رہا ہوں, مجھے دکھ ہے یہ کہنے پہ. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں, میں کس اور ساتھ جوڑ کر چلوں. ابھی چار دن چھ دن پہلے میرے پاس تین لڑکیاں ایرانی نیشنل بڑے مزے میں ایران سے پاکستان میں داخل ہو گئی ہیں اپنی جان بجا کر کے. میں نے پوچھا پیسے کتنے دیے, تو کہنے لگے 2000 روپے دیے ہم نے. 2000 روپے کا مطلب یہ ہوا کہ کتنے ہو گئے, یہ کوئی $18 کے قریب دیے انہوں نے, لیکن $17-18 یعنی $17-18 میں انہوں نے ایران سے بارڈر کراس کر لیا پاکستان کا. کیونکہ $17-18 میں وہ وہاں سے یہاں آ گئے, تو کئی لوگ یہاں سے وہاں بھی چلے جاتے ہوں گے. اب وہ ہیومن اسمگلنگ کے تھرو جائے, ہیومن ٹریفکنگ کے تھرو جائے, یا خود بخود کوئی اٹھ کر کے اپنے لیے روزگار کے لیے نکل جائے, تو یہ بڑے کھلے کھلے راستے ہیں ہمارے یہاں راستے ہیں, اور سارے ہی راستے اس طریقے سے کھلے ہیں.
وزارت خارجہ کی اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صوبائی اور وفاقی سطح پر ملک سے جبری مشقت ختم کرنے کے لیے تحقیقات اور مقدمات میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جبری مشقت ختم کرنے کے لیے ایک قانون اپنایا گیا ہے, جبکہ خیبر پختونخوا اور سندھ میں دو ایسے مخصوص ادارے قائم کیے گئے ہیں جہاں انسانی سمگلنگ کا شکار ہونے والی خواتین کو پناہ دی جاتی ہے. تاہم اسی سلسلے میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پاکستانی حکومت کم سے کم معیار پر پورا نہیں اترتی, اور پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مکمل طور پر انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی ہیں. اعجاز خٹک ایڈوکیٹ پاکستان میں انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کے کیسز سے نمٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس جرم میں ملوث افراد کے خلاف ٹھوس ثبوت ہمیشہ ناکافی ہوتے ہیں, جس کی بنا پر یہ مجرمان آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں اور اس کا شکار ہونے والے لوگ پھنس جاتے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اعجاز خٹک نے کہا,
دیکھیں یہ بات ہے جتنے بھی افینسز ہوتے ہیں کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا اور کس کوالٹی کا ایویڈینس ان کے خلاف کلیکٹ کرتے ہیں. کورٹ میں تو وہی ایویڈینس جاتا ہے جو ڈپارٹمنٹ یا جو ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کس قسم کا ایویڈینس کلیکٹ کرتا ہے. اگر وہ کوالٹی ایویڈینس کلیکٹ کریں تو ان کو سزا ہو جاتی ہے. مگر سپوزنگ اگر اس میں کچھ لیکنگ چیزیں ہوں اور وہ لنک اپ نہیں کرتے یا مسنگ لنکس ہوں تو اس میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کو دے جاتی ہے, اور ہیومن ٹریفکنگ میں جو بھی لوگ انوالو ہوتے ہیں جو بھی
اس سلسلے میں رپورٹ میں پاکستان کو جو تجاویز دی گئی ہیں ان کے مطابق ملک میں ایک ایسا قانون نافذ کرنے کی ضرورت ہے جس سے انسانی سمگلنگ، سیکس ٹرافکنگ اور جبری مشقت کا خاتمہ کیا جا سکے, اور ساتھ ہی ایسے افراد کو مناسب تحقیقات کر کے کڑی سزا دی جا سکے جو ان سرگرمیوں سمیت ریپ جیسے کیسز میں ملوث ہیں. تاہم سارم برنی کہتے ہیں کہ محض ملکی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ملی بھگت سے انسانی سمگلنگ کی جاتی ہے جسے روکنے کے لیے ایک بین الاقوامی قانون کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا,
افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان تو بدنام ہیومن ٹریفکنگ اور وومن سمگلنگ کے حوالے سے بالکل صحیح بدنام نہیں کرتا, اس طرح اسی طرح کے غلط بدنام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ دبئی جا رہے ہیں تو دبئی کیسے انٹر ہو رہے ہیں, جب سعودیہ جا رہے ہیں تو سعودیہ کیسے انٹر ہو رہے ہیں, جب اور کسی ممالک جا رہے ہیں تو وہ کیسے انٹر ہو رہے ہیں. یہاں میں بے شک مانتا ہوں کہ ایک ایک سال کے بچے کی عمر, دو دو سال کے بچے کی عمر پاسپورٹ پہ 15-15, 16-16 سال لے کر کے بھیجا گیا یہاں سے, لیکن جہاں بھیجا گیا ہے کیا ان کے علم میں نہیں ہے بچہ 15-16 سال کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا ہے؟ سارے ممالک کے اندر یہ سب غلط سے کام ہو رہے ہیں.
امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والی اس سالانہ رپورٹ پر پاکستانی حکومت کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین، روس، جنوبی سوڈان، شام، ایران، شمالی کوریا اور وینزویلا بدترین جبری مشقت اور انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں, اور اب میانمار بھی اسی فہرست میں آ گیا ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ.